ऐलान ज़रूरी सुन लें। कोई भी तस्वीर उतारने की कोशिश न करे, मैं अमूमन बड़े इजलासों में इसीलिए नहीं जाता। यहाँ और जहाँ गया किसी ने तस्वीर उतारी, फिर कभी वहाँ मैं कदम भी नहीं रखता। इस पर जितनी वईदें आई हैं अहले इल्म के मजालिस में, अगर ये गुनाह हो, ये बड़ी हम लोगों के लिए गैरत की बात है। मैं किसी को इजाज़त नहीं देता, अगर किसी ने उतारी है मिटा दे, वरना कल मैदान हशर में उसका दामन होगा मेरे हाथ होंगे। अल्लाह के हुजूर मैं उसके को माफ़ नहीं करूँगा।
হুজুর বললেন যদি কেউ আমার ফটো নিয়ে থাকে তাহলে সে ওই কপিটা ফটোটা যেন ডিলিট করে দেয়, আর যদি সে ওই ফটো আমার মামা ফটো যদি ডিলিট না করে থাকে তাহলে কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে আল্লাহ আদালতে বিচার দিব। এই জন্য দয়া করে যদি কেউ কোনো ফটো নিয়ে থাকে তাহলে ফটোকে আল্লাহর রাস্তায় ডিলিট করে দেন, নাহলে খুব খারাপ হবে।
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میرے قابل احترام حضرات علماء کرام مشائخ عظام عزیز طلباء اور مہمانان مکرم، آج کی یہ مجلس دارالعلوم بالا پاڑا کی ختم بخاری کی اور دستار بندی کی مجلس ہے، میں اس قابل نہیں کہ ان حضرات علماء اور مشائخ کے سامنے اس موضوع پر کچھ گفتگو کروں. یہ آپ حضرات کا حسن ظن ہے کہ آپ نے یہاں پر مجھے بیٹھ کر کچھ لبکشائی کرنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص اور احتساب کے ساتھ اپنی باتیں پیش کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. سب سے پہلے تو جو روایت میں نے پیش کی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد, الراحمون یرحمهم الرحمن تبارک و تعالی, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے. میں نے اپنے شیخ و مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے سن 1387 ہجری میں, آج سے پورے 50 سال پہلے, سب سے پہلے یہ روایت سنی. انہوں نے اپنے شیخ و استاد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب بڈھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ روایت سنی. آگے کی سند الفضل المبین جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا رسالہ اسی موضوع پر ہے, اس میں دیکھی جا سکتی ہے. ویسے یہ تسلسل راوی حدیث حضرت سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک ہی ہے. انہوں نے اپنے استاد عمر ابن دینار سے اور انہوں نے اپنے استاد ابو قابوس مولا عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے اور انہوں نے اپنے شیخ اور استاد حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص سے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. یہ روایت سب سے پہلے نہیں سنی, یہ تسلسل صرف حضرت سفیان ابن عیینہ تک ہے, جس کی تشریح علامہ شمس الدین ابن الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے کی. بہرحال یہ تسلسل آپ کا بھی قائم رہے, اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ روایت پڑھی. آج کی یہ مجلس بخاری شریف کی اختتامی مجلس ہے. بخاری شریف کے نام سے ہم جس کتاب کو جانتے پہچانتے ہیں, الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ, یہ اس کا پورا نام ہے. ویسے ہمارے درمیان مختصر نام بخاری شریف سے یہ معروف ہے. ہمارے مدارس میں بر صغیر کے اندر جتنے بھی ہمارے سلسلے کے مدارس ہیں, ان میں سے آستا کا جو درس ہوتا ہے آخری سال میں, جو دورہ حدیث کا سال کہا جاتا ہے, اس میں جن 4 کتابوں کو مکمل طور پر پڑھایا جاتا ہے, ایک یہ بھی ہے بخاری شریف. یہ جو ابھی آپ نے آپ پڑھا, یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے. آپ حضرات کتاب کے شروع سے لے کر اب تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قائم فرمودہ یہ ابواب اور ابواب کی عناوین جو ہیں تراجم, یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. آپ نے مشہور جملہ سنا ہوگا کہ قل بخاری کی ابواب ہی. واقعہ یہ ہے کہ اس کے حل میں آج تک شراح اور علماء مستقل محنتیں اور کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ آخری باب ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا. آخری کتاب کون سی؟ تو ویسے عام طور پر تو حضرات شراح آخری کتاب اسی کتاب التوحید کو جو نصفی کا نسخہ ہے اور عام طور پر بخاری شریف کے نسخوں میں اسی کی بنیاد پر اتنا ہی عنوان کتاب التوحید موجود ہے. البتہ مستمنی کے نسخے کے اندر کتاب التوحید والرد علی الجہمیت وغیرہ کا اضافہ بھی ہے. تو یہ آخری کتاب ہے, عام طور پر فرا یہی فرماتے ہیں. البتہ ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ کا اپنا رجحان اور آپ کی تحقیق یہ ہے کہ بخاری شریف کی آخری کتاب جو ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ, جس کتاب التوحید سے پہلے ہے وہ ہے. اور یہ کتاب التوحید جو ہے وہ دراصل اسی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا تکملہ اور تتمہ ہے. ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ ہے کہ وہ جہاں یہ مسائل بیان کرتے ہیں, جیسے کتاب الایمان میں جہاں انہوں نے ایمان کی وضاحت ایمان کے شعبوں اور شاخوں کو بیان کرنے کے لیے مختلف ابواب اور ان کے عناوین قائم کیے, وہاں کتاب باب و کفرین دون کفرین, باب و ظلم دون ظلم, باب المعاصی من امر الجاہلیت, یہ ابواب بھی قائم کیے. چونکہ مشہور جملہ ہے وبضدها تتبین الاشیاء, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گویا اس کی ضد کو بھی پیش کر کے اس کی حقیقت کو مزید واضح کرنا چاہتے ہیں. جیسے کتاب الایمان میں ان ابواب کو پیش کیا تھا, یا کتاب الاستسقاء کے اندر انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا باب و دعائے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی قریش اللہم اجعلها سنین کسن یوسف. تو اسی طرح کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کے اندر جہاں وہ اس کو بیان کرتے ہیں, اس کی گویا ضد جو ہے بدعات ان کو بھی بیان کرنا چاہتے ہیں. لیکن چونکہ بدعات سے متعلق یہ ساری چیزیں بہت زیادہ تھیں, تو ان کو مستقل کتاب التوحید کا عنوان قائم کر کے اس کو ذکر کیا. خیر یہ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. عام طور پر حضرات شرا یہاں کتاب بخاری شریف کے آخری کتاب کتاب التوحید قرار دیتے ہیں, اور توحید سے مراد یہاں اہل سنت والجماعت کی توحید ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات دونوں کو ثابت کیا جاتا ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے. جہمیہ کی توحید نہیں, جو صرف ذات باری کے قائل ہیں صفات کا انکار کرتے ہیں, وہ توحید مراد نہیں, بلکہ اس توحید کو تو وہ رد کرنا چاہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو اصحاب التوحید کہا کرتے تھے, جیسے ہمارے زمانے کے اہل بدعت اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت سے تعبیر کرتے ہیں, ایسے وہ بھی اپنے آپ کو گویا اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر کے اس بات کے گویا مدعی تھے کہ ہم گویا اللہ کی ذات ہی کے قائل ہیں صفات کے لیے. وہ یوں سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو ثابت کرنے کی صورت میں تعدد وجبا لازم آئے گا, کئی خداؤں کا ماننا لازم آئے گا جو گویا توحید کے خلاف ہے. لیکن امام بخاری اور اہل سنت و جماعت کہتے ہیں بھائی یہ جو صفات ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. اور کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خاص طور پر اہتمام کیا ہے. ویسے کتاب الایمان کے اندر انہوں نے ایمان کے اوپر جو ہے مثبت پہلو سے کلام کیا تھا, امام کی شاخوں ایمان کی شاخوں کو اس کے شعبوں کو بیان کیا. کتاب التوحید کے اندر جو ہے وہ سلبی پہلو سے کلام کرتے ہوئے جو چیزیں اس کے خلاف ہیں ان کو بتلانا چاہتے ہیں, اس کی تردید اہل بدعت جن چیزوں کے قائل رہے اس کی تردید کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ باب جو ہے یہ اسی کتاب التوحید کا ایک حصہ ہے. اس باب کو قائم کرنے کا مقصد اور غرض کیا ہے؟ عام طور پر حضرات شراح بخاری شریف کی تشریح کے موقع پر ہر باب کے اندر اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس باب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کس غرض اور کس مقصد کے لیے قائم کیا, یہ آخری باب جو ہے باب قول اللہ وندو الموازین القسط لیوم القیامہ، اس باب کو قائم کرنے کی غرض اور مقصد کیا ہے، تو اس سلسلے میں بھی دو باتیں کہی جاتی ہے. ایک بات تو وہ ہے جو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو قائم کر کے تلاوت اور مطلوع کے درمیان جو فرق ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہی وہ مسئلہ تھا جس کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. آپ نے ان کی سوانح میں اپنے استاد سے سنا ہوگا کہ جب آپ نیشاپور تشریف لے گئے تھے اور وہاں بڑا شاندار استقبال ہوا اور آپ کا حلقہ درس جب قائم ہوا، اس موقع پر بعض لوگوں کی طرف سے سوال کیا گیا تھا ما تقول فی لفظ القرآن، اور اس کے جواب میں انہوں نے جو کہا تھا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق و افعالنا کلھا مخلوقۃ و الفاظنا من افعالنا، اگرچہ انہوں نے جواب اسی تفصیل کے ساتھ دیا تھا لیکن سائل نے آپ کے اس تفصیلی جواب کو اپنے الفاظ میں یوں کہہ کر گویا لوگوں کے درمیان مشہور کیا کہ یہ لفظی بالقرآن مخلوق کہتے ہیں. بہرحال یہ لفظی بالقرآن مخلوق والا جملہ جو تھا، چونکہ وہ جو معنیین ہیں اور جو اہل باطل ہیں ان کے لیے بھی کچھ اس میں گنجائش تھی، اس لیے اس جملے کے استعمال کرنے کو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو امام اہل سنت و جماعت ہیں، اور قرآن کے مخلوقیت والا مسئلہ جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا تھا اس موقع پر اہل سنت و جماعت کی جو ترجمانی کی تھی اور بڑی پامردی کے ساتھ اہل بدعت کا معتزلہ کا مقابلہ کیا اور اہل سنت و جماعت کے موقف کو گویا ثابت کیا اور عام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. تو بہرحال اسی مسئلے کی وجہ سے بعد میں پھر جزوی طور پر کچھ بحثیں کھڑی ہوئی. ہر زمانے میں اہل علم میں اس طرح کے مسائل موضوع بحث بنے ہوئے ہوتے ہیں، چنانچہ بعد میں یہ بات چھڑی کہ بھائی یہ قرآن پاک کی جب کوئی آدمی اپنی زبان سے تلاوت کرے گا تو اس کا تلاوت کرنا جو اس بندے کا عمل اور فعل ہے کیا وہ بھی قدیم ہے؟ تو حنابلہ میں سے بعض جو ہے غالی تھے، وہ اپنے غلو کی وجہ سے وہ اس طرف گئے اور انہوں نے گویا اس کو بھی قدیم کہنا شروع کیا. اور جیسا کہ آپ نے شرح قائد کے اندر پڑھا ہوگا کہ بعض قرآن کے اوراق روشنائی وہ ساری چیزوں کو قدیم ہونے کے قائل تھے، ایک طرح کا غلو تھا. بہرحال بعد میں اللہ تعالیٰ نے بعض مخلصین اور اہل تحقیق کو اس کی توفیق دی، وہ اس غلو کو امت سے ختم کر کے حقیقت کو امت کے سامنے واضح کریں، اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا، اور انہوں نے اس چیز کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی، آزمائشوں سے گزرے. بہرحال یہاں میں یہ کہنا یوں چاہتا ہوں کہ یہ اس باب کو قائم کرنے کا مقصد بقول ہمارے ان دونوں بزرگوں کے حافظ ابن قیم حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تلاوت اور متلو کا فرق واضح کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال کو تولا جائے گا، باقی رہی اللہ کی کتاب اس کے تو تولنے کا کہاں سوال پیدا ہوتا ہے. اس طرح گویا وہ تلاوت اور متلو کے درمیان کے فرق کو بتلانا چاہتے ہیں. اس سے پہلے بھی کئی ابواب سے اس مسئلے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھیڑ رہے ہیں. دراصل کسی آدمی کو جب کسی مسئلے کی وجہ سے آزمائش کا شکار ہونا پڑتا ہے تو وہ مسئلہ ان کی نگاہوں میں بڑا اہمیت کا گویا بڑی اہمیت حاصل کر لیتا ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کو اسی مسئلے کی وجہ سے آزمائش سے گزرنا پڑا، اس لیے انہوں نے کتاب التوحید میں کئی ابواب کے اندر اس مسئلے کو گویا واضح کرنے کا اہتمام کیا ہے. جیسا کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو مسکرات کے مسئلے میں گویا آزمائش سے گزرنا پڑا تھا، انہوں نے سنن نسائی میں اس مسئلے پر
بڑی بڑی تفصیل سے ابواب قائم کیے ہیں. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اس باب کی قائم کرنے کا مقصد اور غرض ایک تو یہ ہے, لیکن عام طور پر بخاری کے شراح جو ہیں وہ اس باب کے قائم کرنے کی غرض اور مقصد یہ بتلاتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں میزان کو ثابت کرنا چاہتے ہیں, میزان اور وزن اعمال. یہ گویا ایک مومن کو جن چیزوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے اپنے ایمان کے لیے, ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے روز باقاعدہ ایک ترازو قائم کریں گے, جیسے دنیا میں ترازویں ہوا کرتی ہیں جن کے ذریعے سے چیزوں کو تولا اور ناپا جاتا ہے, اور جو ہے وہ ترازو اس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو باقاعدہ قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے اعمال کی کمی بیشی کو معلوم کرنے کے لیے, ظاہر کرنے کے لیے ترازو قائم کی جائے گی, اور پھر اس ترازو کے اندر اعمال کو تولا جائے گا. یا کیا ہوگا, یہ چیز خود یعنی وزن اعمال کی کیفیت کیا ہوگی, یہ مسئلہ خود اہل سنت والجماعت جو میزان کے قائل ہیں اور وزن کے قائل ہیں اس کی کیفیت مختلف ہی ہے. باقی اتنا ضرور ہے کہ اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے کہ جیسے ترازو میزان یعنی تولنے کا ایک آلہ جیسے ہوتا ہے باقاعدہ قیامت کے روز, اس طرح ایک آلہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے قائم کیا جائے گا, اور اس کے ذریعے سے بندوں کے اعمال کی کمی بیشی کو جو ہے تول کر ناپ کر ظاہر کیا جائے گا. جبکہ اس کے برخلاف معتزلہ جن کے اوپر عقلیت کا غلبہ تھا, ایک فرقہ تھا جو اس دور اول کے اندر ظاہر ہوا تھا جب مامون الرشید نے یونان کے علوم کو, فلسفہ اور منطق کو عربی زبان کے اندر منتقل کیا اور مسلمانوں میں اس کا گویا شیوع ہوا, تو اس کی وجہ سے اس سے یہ ایسے بہت سارے مسئلے اٹھے ہیں, اور ایک جماعت مسلمانوں میں ایسی ہوئی جو اسلام کی ہر چیز کو, عقائد کو اور دوسرے احکام کو عقل ہی کے ذریعے سے جانچنے کی کوشش کرتی تھی. یہ معتزلہ گویا اسی کا ایک فرد تھا, ان کی جماعت معتزلہ اسی کو اختیار کیے ہوئے تھے. تو وہ یوں کہتے ہیں, انہوں نے جب ان کے سامنے یہ نصوص قرآن اور حدیث کے آئے جس میں لفظ میزان اس کا استعمال کیا گیا ہے یا لفظ وزن کا استعمال کیا گیا ہے, تو انہوں نے اپنی عقل سے اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے یوں کہا کہ بھائی یہ اعمال جو ہیں وہ تو اعراض ہے. اس زمانے کے اندر موجودات کو گویا دو جنسوں میں, دو اجناس عالیہ میں تقسیم کیا گیا تھا, جوہر اور ارض, جیسا کہ آپ نے منطق کے اندر پڑھا ہوگا, اور پھر ارض کی کئی جنسیں بنائی گئی ہیں. تو بہرحال ایک وہ چیز جو اپنی ذات سے قائم ہے, جیسے یہ ٹیبل ہے اپنی ذات سے قائم ہے, یہ اس کو جوہر کہتے ہیں, اور دوسری وہ چیز جو اپنی ذات سے قائم نہیں ہے بلکہ وہ اپنے وجود میں دوسری چیز کی محتاج ہے, جیسے یہ تپائی ہے, تو تپائی کے اندر لمبائی, تپائی کی چوڑائی, تپائی کی اونچائی, تو دیکھیے لمبائی چوڑائی اونچائی یہ وہ چیزیں ہیں کہ آپ اگر کسی کو لمبائی کیا ہے یہ سمجھانا چاہیں گے تو لمبائی کوئی ہاتھ میں لگ کر کے نہیں یہ ہے لمبائی نہیں کہہ سکیں گے, وہ کسی نہ کسی چیز کے اندر آپ کو اس کو سمجھانا پڑے گا. یہ لمبائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ الگ سے پائی جائے, تو اسی کو ان کی اصطلاح میں ان کے یہاں جوہر کہا جا ارض کہا جاتا ہے. تو یہ معتزلہ یوں کہتے تھے انسان جن اعمال کو انجام دیتا ہے وہ سب اعراض ہیں, ان کا اپنا مستقل کوئی وجود نہیں بلکہ انسان کے ساتھ وہ قائم, جیسے ہم نے اور آپ نے ابھی مغرب کی نماز پڑھی, تو یہ نماز والا جو عمل ہے, نماز کئی گویا ارکان کا مجموعہ ہے, اس میں قیام ہے, قرات ہے, رکوع ہے, سجود ہے, قعود ہے. اب یہ جتنے بھی اعمال نماز کے دوران ہم کرتے ہیں وہ ایسے اعمال ہیں کہ ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے بلکہ وہ انسان کے ساتھ قائم ہے. آپ اپنی نماز کو الگ سے اپنی ذات سے الگ کر کے بتلانا چاہیں کہ یہ میری نماز ہے تو بتلا سکتے ہیں؟ نہیں, نماز تو ایک عمل ہے, ایک فعل ہے جو آپ کی ذات کے ساتھ قائم ہے, اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے. گویا یہ معتزلہ کہتے ہیں یہ جتنے بھی اعمال ہیں اور جیسے میں بول رہا ہوں یہ میرے بول میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں, میرے ساتھ قائم ہیں, ان بولوں کو میں الگ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں تو کبھی یہ میرا کلام ہے, دیکھو یہ میں اپنے قلم کو تو نہیں پیش کر سکتا ہوں کہ یہ میرا قلم ہے, لیکن میرے بول کو الگ نکال کے نہیں پیش کر سکتا. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے تو وہ لوگ یوں کہتے تھے, ان کا اپنی جو ہے اخلاقی اس سے وہ سوچ کر کہ یہ سب آراز ہیں, تو جب آراز ہیں خود سے قائم ہیں تو ان کو کیسے ترازو میں رکھیں گے, انہیں کیسے تولیں گے. بس اسی بنیاد پر انہوں نے ترازو کا جو لفظ آیا لفظ میزان قرآن میں اور حدیث میں, تو انہوں نے اس کا جو حقیقی معنی ہے, کیونکہ عام طور پر ہم اردو میں جب بولیں گے ترازو یا انگریزی میں بولیں گے اسکیل یا عربی میں بولیں گے میزان, تو اس کا ایک اصل ایک مخصوص مفہوم ہے جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے, وہ اس کا حقیقی معنی ہے. تو اب انہوں نے اس کے حقیقی معنی کا انکار کرتے ہوئے یوں کہا کہ قرآن اور حدیث کے نصوص میں لفظ میزان جو استعمال کیا گیا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ کوئی اعلیٰ نہیں ہے, بلکہ دراصل اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے روز عدل اور انصاف سے کام لیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کے معاملے میں جو فیصلے کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ فیصلے عدل و انصاف پر مبنی ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں کے عدل و انصاف پر مبنی ہونے کو تعبیر کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر لفظ میزان اور وزنوں کو استعمال کیا گیا. گویا انہوں نے میزان کا حقیقی معنی لینے کے بجائے میزان کا معنی مجازی عدل و انصاف لیا. اس کے بالمقابل تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ نہیں, قرآن میں اور حدیث میں جہاں لفظ میزان آیا تو میزان کا وہی معنی جو لغت میں لفظ میزان بولنے کی صورت میں سننے والوں کے ذہن میں دل و دماغ میں آتا ہے, جس کے لیے یہ لفظ باقاعدہ وضع کیا گیا ہے, وہی مراد ہے. قیامت کے روز باقاعدہ ترازو ہوگی. چنانچہ ابو القاسم لالکائی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر نقل کیا ہے کہ دو باقاعدہ وہاں ترازو ہوگی جس کے دو پلڑے ہوں گے, کانٹا ہوگا اور ایک ایک پلڑا اتنا بڑا کہ آسمان و زمین اور ساری مخلوقات جو ہیں وہ اس میں رکھ دی جائیں تو وہ بھی اس میں سما جائیں گی, اور ان کی اسی گویا اثر کو مستدرک کے اندر مرفوع روایت کی شکل میں بھی ذکر کیا گیا ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت یہ جو الفاظ آتے ہیں قرآن و حدیث میں میزان کے, تو وہ یوں کہتے ہیں باقاعدہ قیامت کرو ترازو ہوگی جس کے ذریعے سے باقاعدہ اعمال کو ناپا اور معلوم کیا جائے گا. بہرحال یہ اہل سنت والجماعت کے اسی عقیدے کو بتلانے کے لیے اور اسی کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کیا ہے, اور اس باب کے ذریعے سے وہ گویا معتزلہ کے اس نظریے کی تردید کرنا چاہتے ہیں. اب انہوں نے عقلی طور پر جو گھوڑے دوڑائے یہ جو ہے عرض ہے اور عرض جو ہے اس کو کیسے ترازو میں رکھا جائے گا اور تولا جائے گا, خیر ان کے زمانے میں اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی تو ہمارے زمانے میں تو سائنس نے اتنی ترقیاں کر لی کہ بہت سے آراز وہ ہیں جو باقاعدہ ناپے جاتے ہیں تولے جاتے ہیں, ان کی مقدار معلوم, گرمی کتنی ڈگری ہے, سردی کتنی ہے, اور اسی طریقے سے انسان کی طاقت, بخار, یہ سب آراز ہیں. بخار کوئی الگ سے نہیں نظر آئے گا, وہ انسان کے ساتھ ہی قائم ہے, لیکن اسی بخار کو تھرمامیٹر کے ذریعے سے ناپ کے بتلایا جاتا ہے اتنا ڈگری بخار ہے. تو کہنے کا حاصل یہ ہوا کہ وہ جس چیز کو اس زمانے کے اندر سمجھتے تھے کہ یہ ناممکن ہے, ہمارے دور کی ایجادات نے اس کے گویا درست ہونے کو بتلا دیا. اب ان کے جواب میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا ایک بات ان کی ایک دلیل عقلی یہ بھی تھی کہ بھائی تولنے کا مقصد کیا ہے, کمی بیشی کو معلوم کرنا تھا, اللہ تعالیٰ کو تو ساری چیزیں معلوم ہیں, جب معلوم ہے تو یہ تو تحصیل حاصل ہوا, اس کے لیے کہے کو ترازو اور اس میں تولنے کا عمل کیا جائے گا. اس کا جواب بھی دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ سبھی معلوم ہے, تو یہاں جو تولا جائے گا وہ اللہ اپنے معلوم کرنے کے لیے نہیں بلکہ انسانوں پر حجت قائم کرنے کے لیے, جن کے لیے حق میں جن کے متعلق فیصلے ہو رہے ہیں ان کے سامنے ان کو بلایا جائے گا ترازو میں ان کے اعمال کو تولا جائے گا, ان کو بتایا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, جیسا کہ قرآن میں کہا گیا تم اپنا اعمال دیکھ, اعمال نامہ دیکھ کر اپنے متعلق فیصلہ کر لو. گویا اس ترازو کے ذریعے سے ان بندوں کے اوپر حجت قائم کی جائے گی, ورنہ اللہ تعالیٰ کا تو علم اپنی جگہ پر ہے. قیامت کے روز جو کچھ بھی معاملات ہوں گے وہ سب قانونی ہوں گے, وہ ایک قانونی کارروائی ہوگی, جیسے دنیا کی کورٹوں میں قانونی کارروائی ہوتی ہے, مدعی دعویٰ پیش کرتا ہے, مدعی کے خلاف دعویٰ پیش کیا جاتا ہے, گواہ پیش کیے جاتے ہیں, گواہوں پر جرا ہوتی ہے, اسی طریقے سے قیامت کے روز باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے یہاں فیصلہ ہوگا. تو بہرحال یہ جو یوں کہتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہے کب ضرورت کیا ہے تولنے کی, تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لیے نہیں بلکہ بندوں کے اوپر عزت قائم کرنے کے لیے ایسا کریں گے. بہرحال یہ اباب قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ تردید کرنا چاہتے ہیں معتزلہ کے اس نظریے کی, جس میں وہ یوں کہتے ہیں کہ کوئی ترازو نہیں ہوگی, کوئی باقاعدہ اعمال کو تولا نہیں جائے گا, بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے معاملے میں عدل و انصاف سے فیصلہ کریں گے. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نہیں, بلکہ باقاعدہ ترازو ہوگی اور اس ترازو کے ذریعے سے اعمال کی کمی بیشی اور اس کی کمی زیادتی کو معلوم کیا جائے گا. اب یہ ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی وزن کی, اس سلسلے میں خود اہل سنت والجماعت کے اندر جو ہے تین باتیں نقل کی جاتی ہیں. ایک تو وہ ہے جس کو علامہ محی الدین بغوی نے اور حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ اعمال کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب اعمال, جن بندوں نے یہ اعمال کیے ان بندوں کو باقاعدہ ترازو کے اندر رکھ کر کے تولا جائے گا, اور اس میں جو بھاری پن یا ہلکا پن آئے گا ان اعمال, ان میں بھاری پن آئے گا اعمال کی وجہ سے, لیکن تولنے کے لیے باقاعدہ ان کو ترازو میں رکھا جائے گا. اور سلسلے میں ان کا استدلال جو ہے, ایک تو بخاری شریف کی وہ روایت جو کتاب التفسیر میں سورہ کہف کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے کہ قیامت کے روز جو ہے ایک بڑا بھاری بھرکم آدمی آئے گا, لا یزن عند اللہ جناح بعوضتی, کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا, معلوم ہوا آدمی تو لے جائیں گے. ایک تو ان کا استدلال یہ ہے, اور دوسرا اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ ایک مرتبہ سفر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک توڑنے کے لیے پیلو کے درختوں کے اوپر چڑھے, اس دوران ہوا کے چلنے کی وجہ سے ان کی جو لنگی تھی وہ کچھ اڑی اور ان کی پنڈلیاں کھل گئیں, ان کی پنڈلیاں پتلی پتلی تھیں, ان پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر بے اختیار حضرات صحابہ میں سے کچھ کو ہنسی آ گئی. یہ ہنسی جو ہے کبھی غیر اختیاری ہوتی ہے, تو بہرحال غیر اختیاری طور پر ہنسی آ گئی. اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا لہما اسخل و فی المیزان من احد, کہ کیا ہنستے ہو, یہ پنڈلیاں ان کے پاؤں میزان عمل کے اندر احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گے. یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر ذکر کی ہے, اور مسند احمد میں بھی ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی ہے اور حضرت علی سے بھی ہے, لیکن اس کے قول کے قائل کون, تو ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب دامت برکات ان فرماتے ہیں, میں نے بہت جستجو کی تلاش کیا, قول تو ملا ایک قول یوں ہے, لیکن اس کے قائل کون ہیں اس کا پتہ نہیں چل پایا. ویسے بعض لوگ تو اس کو ذکر بھی نہیں کرتے, باقی دو قولوں کو ذکر کرتے ہیں. دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو وزن وہ صحائف اعمال, اعمال کو جن دفاتر میں جن رجسٹروں میں لکھا جاتا ہے ان رجسٹروں کو باقاعدہ ترازو میں رکھ کر کے تولا جائے گا. چنانچہ جو ہے علامہ ابن فورق ہیں, ابو العباس قرطبی اور اسی طریقے سے ابو عبداللہ قرطبی وغیرہ اس طرف گئے, امام الحرمین اور خود امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اکثر مفسرین کا قول یہی بتلایا ہے, اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں جمہور کا قول اسی کو قرار دیا ہے. اور اس سلسلے میں استدلال جو ہے وہ ایک تو حضرت وہ حدیث بطاقہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ برسر محشر امت محمدیہ میں سے ایک آدمی کو الگ کر کے اس کے سامنے اس کے اعمال پیش کیے جائیں گے، 99 دفتر، اور ہر دفتر اتنا بڑا حد نگاہ تک پھیلا ہوا، اس میں سب گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ باری تعالیٰ اس سے پوچھیں گے، کیا اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تھا کہ نہیں، کیا میرے اعمال لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، کہ اگر تو نے وہ گناہ نہیں کیا اور لکھ گیا اور کرنا ایسا بھی نہیں، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ ان اعمال کی سلسلے کا میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے، گویا وہ سب تسلیم کرے گا۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے، ایک تیرا عمل ہمارے پاس ہے، ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا جا، جہاں اعمال تلتے ہیں اعمال نامے میں وہاں جا کر یہ پرچی، اور وہ دفتر وہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ ان 99 دفتروں کے مقابلے میں اس پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ باری تعالیٰ فرمائیں گے، نہیں، ہمارے یہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، چنانچہ باقاعدہ جہاں اعمال تلتے ہیں وہاں وہ بھیجا جائے گا، اور وہاں اس پرچی کو ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں ان 99 دفاتر کو رکھا جائے گا، وہ پلڑی وہ پرچی والی جو والا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا، اور دفاتر والا پلڑا جو ہے اٹھ جائے گا۔ بس یہاں کہنا یہ ہے کہ دیکھو، جن دفاتر میں اعمال لکھے گئے تھے ان کو تولا گیا، ان کا استدلال اس سلسلے میں، اور فما من خفت موازین ہو اور ثقلت موازین ہو، اس سے بھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس کے ظاہر سے گویا یہاں موازی خفت اور ثقلت موازین ہو میں موازی یہ میزان نہیں بلکہ موزون کی جمع قرار دی گئی، گویا اعمال ہی کو تولا جائے گا، اس کے ظاہر سے بھی امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے۔ اور تیسرا قول اہل سنت و جماعت کا اس سلسلے میں یہ ہے کہ خود اعمال ان اعمال ہی کو تولا جائے گا، چنانچہ امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی اور ابو ذرا راضی، ابو حاتم راضی، ابن حزم ظاہری، ابو زید مالکی اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک ہے، اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے، اور اسی کو امام بخاری نے جو آگے نزع الموازین القسط یوم القیامہ کے بعد آگے وہ فرماتے ہیں، وانہ اعمال بنی آدم و قولہم یوزن، کہ انسانوں کے اعمال اور ان کا قول ان کی بات تولی جائے گی، گویا یا انہ اعمال بنی آدم و قولہم یوزن کہہ کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی تیسرے نظریے کی طرف جو اہل سنت و جماعت کا ہے اشارہ کر کے اپنی تائید اسی کو دینا چاہتے ہیں، گویا اعمال ہی کو تولا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ اعمال کیسے، اعمال تو اس کا جواب کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو جیسا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کو ترازو میں رکھ کر اسے تولیں گے، جیسا کہ ابھی بتلایا کہ اب تو ایجادات نے یہ بات واضح کر دی کہ اعراض کے اندر بھی ناپنے تولنے میں کوئی اشکال نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز کو شامل ہے۔ ویسے قدیم زمانے میں اس کے جوابات بھی علماء نے دیے اس زمانے کے اعتبار سے، لیکن اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ بندوں کے اعمال جب تولے جائیں گے تو آگے امام بخاری انا اعمال بنی آدم کے بعد وقولہم یوزن، ان کے قول کو بھی تولا جائے گا، یہ عام نسخہ تو یہی ہے، اب اسی کا نسخہ جو ہے وہ اقوالہم توزن ہے۔ تو یہ دراصل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخصوص انداز ہے، آج تک آپ اس کتاب کو پڑھتے رہے جانتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی مسئلے کے دعوے کے طور پر اپنے عنوان میں پیش کرتے ہیں اور وہاں دعویٰ کرنے کے بعد وہ محسوس کرتے ہیں کہ جس مسئلے کو میں نے دعوے کے طور پر پیش کیا ہے ہو بہو اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی روایت ان کی شرط کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس دعوے میں ایک آدھ جز کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسی روایت پیش کرتے ہیں جس سے وہ جز ثابت ہو اور اس جز کے واسطے سے پہلا دعویٰ بھی ثابت ہو۔ یہاں پر بھی ایسا ہی کیا ہے، انہوں نے پہلا دعویٰ کیا انہ اعمال بنی آدم، کہ انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا، انہوں نے محسوس کیا۔ ویسے اعمال کو تولنے کے سلسلے میں صریح روایت حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ قیامت کے روز حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا، وہ ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں موجود ہے، لیکن وہ روایت امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے۔ اس لیے ایسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر بھی اعمال کے تولنے کا تذکرہ ہے، لیکن وہ بھی امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے۔ اس لیے گویا اب امام بخاری اپنے اس دعوے میں ایک جز کا اضافہ کرتے ہیں، وہ قولہم یوزن، کہ ان کا قول بھی تولا جائے گا، اور قول کے تولنے کے سلسلے میں یہ باب میں جو روایت پیش کی ہے، کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان للسان ثقیلتان، کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان للسان ثقیلتان فی المیزان، یہ ثقیلتان فی المیزان کہ وزن اعمال ترازو اعمال کے اندر وہ کیا ہوں گے، وزنی ہوں گے، اس سے قول کا تولا جانا معلوم ہوتا ہے، اور قول چونکہ زبان کا ایک عمل ہے اور زبان انسان کا ایک عضو ہے، تو جس طرح زبان والے عضو سے صادر ہونے والے اعمال یعنی اقوال تولے جائیں گے، تو دوسرے اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال جو ہیں آنکھ سے دیکھے جانے والے عمل، کان سے سنے جانا والا عمل، اور جو ہے ہاتھوں سے کیا جانے والا وہ اعمال جوارح، ان کا تلنا بھی خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا ایک خاص انداز ہے۔ اب یہ الموازی کی وجہ سے یہ ہے کہ قیامت کے روز ترازو کئی ہوں گی یا ایک ہوگی، اس کے سلسلے میں بھی شعراء نے تمباسیاں تفصیلی کی ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب واقف ہیں۔ وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عادت شریفہ یہ بھی ہے کہ کوئی لفظ جب آتا ہے قرآن کے اندر یا قرآن کی آیت کو پیش کرتے ہیں تو پھر اس کی لغوی تحقیق کو بھی وہ پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے، چونکہ یہاں جس آیت کریمہ کو انہوں نے ترجمۃ الباب میں شریک کیا ہے، وَنَدَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، لفظ قسط آیا تو اسی مادہ قسط سے بنا ہوا ایک لفظ کلمہ قرآن کے اندر ہے، الْوَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور اس کی تشریح ائمہ تفسیر میں سے حضرت مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ، جو امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، وہ اس کو پیش کرتے ہیں، یہ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ رومی زبان میں قسطاس جو ہے وہ انصاف کو کہتے ہیں، تو وہ قسط وہ انصاف کے معنی میں ہے، چنانچہ آگے ویقال، یہ ابو عبیدہ معمر بن مسنہ کی کتاب مجاز القرآن سے امام بخاری نے کتاب التفسیر میں بھی بہت استفادہ کیا ہے، اور جگہ جگہ وہ ان کے اقوال کو پیش کرتے ہیں، یہاں یقالوں میں انہی کی طرف اشارہ ہے کہ القسط مصدر المقصد، یہ لفظ قسط جو ہے مقصد کا مصدر، اب سوال پیدا ہوتا ہے علامہ کرمانی نے یہاں کہا مقصد، یہ تو باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور قسط جو ہے وہ تو مجرد کے اندر ہے، باب افعال جو ہے مزید چیز سے تعلق رکھتا ہے، انہوں نے خود ہی اس کا ایک جواب یہ دیا کہ یہ مصدر المصدر ہے، خیر پتہ امام یہاں امام بخاری تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مقصد کے اندر جو ہے یہ عدل و انصاف والا معنی، وہو العادل وأما القاسط فهو الجائر، اگر اس کو آپ مجرد کے اندر استعمال کریں گے تو وہ ظالم کے معنی میں ہوگا، اب اسی قسط کو عدل کے معنی میں بھی اور اسی کو ظلم کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا، تو بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے کلمات متضادہ میں سے ہے، یعنی عربی زبان میں بعض کلمات ایسے ہیں کہ وہ دونوں معنی دیتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ضد، یہاں پر بھی یہ قسط جو ہے وہ عدل کے عدل و انصاف کے معنی میں بھی آتا ہے اور ظلم اور جور کے معنی میں بھی آتا ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں قسط اگر کاف کے کسرے کے ساتھ ہو تو وہ عدل کے معنی میں، اور کاف کے فتح کے ساتھ ہو تو ظلم اور جور کے معنی میں، اور اسی کو جب باب افعال میں لے جائیں گے اقسط، تو اگر وہ جر والا مان لیا جائے تو اس صورت میں باب افعال، چونکہ آپ نے علم صرف کے اندر ابواب کی خاصیتیں بھی پڑھی ہوگی، باب افعال کی ایک خاصیت تو یہ ہے کہ وہ سیرورت کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، جیسے بولتے ہیں اطفلت المرا تو اے سارت المرا تو ذات طفلین، البنت الناقتو اے سارت الناقتو ذات لبنی، یہاں باب افعال جو ہے وہ سیرورت کا معنی دینے کے لیے آیا ہے، تو اقسطوں کو اگر قسط قاف کے کسرے کے ساتھ جو عدل و انصاف کے معنی میں ہے لیا جائے تو اس صورت میں یہ باب افعال سیرورت کا معنی دینے کے لیے آیا ہے، اے سارا ذو قسطی، اور اگر اقسطوں کو قسط باب کے فتح کے ساتھ مانیں جو ظلم اور جور کے معنی میں ہے تو اس صورت میں یہ باب افعال کا حمزہ جو ہے سلب ماخذ کے لیے ہے، یہ بھی اس کی خاصیت ہے۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت پیش کی ہے، یہ روایت اس کتاب میں الجامع الصحیح کے اندر تین جگہ پر ہے، ایک تو کتاب الدعوات میں امام بخاری نے اس کو اپنے استاد حضرت زہیر بن حرب کے حوالے سے، اور کتاب الایمان میں قطیبہ ابن سعید کے حوالے سے اور یہاں اس کتاب التوحید میں احمد بن اشکاب کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں. حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارۃ الخاقاء عن ابی ذرۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ تین صفات لائیں. اب یہ جملہ کون جملے کی ترکیب اور ترتیب کیا ہے؟ تو عام طور پر تو شرا یہ کلمتان کا جو لفظ اپنی تینوں صفات حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان اور ثقیلتان فی المیزان کے ساتھ جو ہے وہ خبر مقدم ہے اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم جو ہے وہ مبتدا مؤخر. لیکن علامہ ابن حمام جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی ترتیب سے جملہ اسمیہ کی اصل ترتیب یہ ہے کہ مبتدا مقدم ہوتا ہے اور خبر مؤخر ہوتی ہے. وہ یوں کہتے ہیں کہ کلمتان اپنی تینوں صفات کے ساتھ یہ مبتدا ہے اور سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کی خبر ہے. انہوں نے اسی اصل ترتیب پر مانا ہے. اب یہ کلمتان کی تین صفتیں بیان کی گئی. حبیبتان الرحمن لفظ فعیل کے وزن پر جو صیغہ آتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا علم صرف کے اندر کہ وہ فاعل اور مفعول اس میں فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اس میں مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے. یہاں تین صیغے آئے ہیں فعیل کے وزن پر حبیبتان خفیفتان اور ثقیلتان. پہلا جو آیا ہے فعیل کے وزن پر وہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے حبیبتان بمعنی محبوبتان الرحمن. دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں. کلمہ بول کر یہاں کلام مراد لیا ہے کیونکہ ہم لوگ پڑھنے پڑھانے والے تو ہمارے سامنے ہم کئی علوم اور فنون چونکہ ہمارے یہاں حساب میں پڑھائے جاتے ہیں ایک علم نحو بھی پڑھایا جاتا ہے اور نحویوں نے لفظ کلمہ کو اپنے ایک مخصوص اصطلاح کے لیے خاص کر لیا وضع کر لیا. کل الکلمۃ لفظ الوزیل امان المفردین جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا قافیہ کے اندر. تو عام طور پر مولوی جب لفظ کلمہ بولے گا تو اس کا ذہن ان نحویوں والے کلمے کی طرف منتقل ہوتا ہے لیکن وہ یہاں مراد نہیں ہے بلکہ کلمہ کا اصلی لغوی معنی ہے کلمہ بول کر کلام مراد لیا گیا ہے. پورا ایک جملہ دو جملے دو کلمے ایسے ہی جیسے کہ حبیبتان الرحمن رحمان کو بہت پیارے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے. تو جس میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہوں اللہ کو وہ پیارے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اور بعض کہتے ہیں پیارے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پڑھنے والا اللہ کے یہاں محبوب اللہ اللہ ہے اور خفیفتان علی اللسان زبان کے اوپر بڑے ہلکے یعنی اللہ کو کے نزدیک محبوب اور پیارے ہونے کے باوجود ان کے پڑھنے میں ادا کرنے میں زبان میں کوئی دشواری نہیں بڑی آسانی کے ساتھ بڑی سہولت کے ساتھ آدمی دونوں کلموں کو ادا کر لیتا ہے. ان میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کی ادائیگی آدمی کے لیے دشوار ہو. اور ثقیلتان فی المیزان میزان عمل میں ترازو اعمال کے اندر وہ بڑے وزنی ہیں گویا اگرچہ جو ہے بولنے میں ہلکے ہیں لیکن اس سے کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ شاید اجر و ثواب کم ملتا ہوگا. نہیں اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے اور وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بڑے جو ہے عظیم کلمات ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاذکار میں جہاں روایت پیش کی ہے وہاں ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو آدمی سو مرتبہ اس کو پڑھتا ہے اس کے گناہ اگر سمندر کے جاگ کے برابر ہوں تو بھی وہ معاف ہو جاتے ہیں. بہرحال یہاں پر یہ ساری علمی بحثوں کو سے الگ ہو کر اصل چیز جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اشارہ لینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھو قیامت کے روز بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا. اس لیے ہمیں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر وزن پیدا ہو. وزن کیسے پیدا ہوگا؟ وزن پیدا کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو ہے اخلاص یعنی اس عمل کو خالص اللہ کے لیے انجام دیا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کی کوئی نیت نہ ہو نام آوری مقصود نہ ہو شہرت اور ریاکاری مقصود نہ ہو اللہ کی رضا اور خوشنودی پیش نظر ہو ابتغاء لوجہ اللہ. یہ اخلاص اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اتباع اسی کو صدق سے تعبیر کرتے ہیں یعنی اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انجام دیا. کسی میں کتنا ہی اخلاص ہو, کتنے ہی اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرے, لیکن وہ اس عمل کے لیے جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے وہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے, اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. اور اگر سنت طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو ہمیں ثواب نہیں ملے گا. یہ دونوں چیزیں اس طرح گویا اسی اخلاص کی وجہ سے اس روایت کا تعلق گویا باپ کتاب کی پہلی جو روایت تھی انما الاعمال بالنیات, اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص ہی کی طرف متوجہ کیا تھا, اس سے جوڑ بھی لگ جائے گا. عمل بدایا الاؤ نل نہایا, کہ بھائی شروعات کا اس کو من نہایا الاؤ دل البدایا, انتہا خط نہایا کیا ہے الاؤ دل البدایا, شروعات کی طرف لوٹنا. بھائی آپ کو کوئی پوچھے گا کہ آپ نے سفر شروع کیا بالا پاڑا سے اور دلی گئے, تو آپ کے سفر کا اختتام کب ہوگا جب دوبارہ آپ بالا پاڑا آئیں گے. جہاں سے سفر شروع کیا وہاں جب آدمی لوٹتا ہے تو سفر کی انتہا ہوتی ہے, تو انتہا وہیں ہوتی ہے جہاں سے ابتدا ہوئی تھی. تو گویا اخلاص سے ابتدا ہوئی تھی, اب اسی کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اعمال کو خالص اس کی ذات عالی کے لیے انجام دینے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہاں مدرسے میں بھیج کر کے اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی, یہ بہت بڑی دولت ہے جس کو آپ لے کر کے جا رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رہے, آپ اپنے آپ کو یوں نہ سمجھیں کہ میں فارغ ہو گیا. دراصل یہ ہمارے مدارس کا یہ نصاب جو ہے وہ تو ایک صلاحیت پیدا کرنے کا ایک جو ہے طریقہ ہے, جو ہے اس نصاب کو پڑھ لینے کی وجہ سے آدمی میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. گویا یہ نصاب آدمی اپنے اساتذہ کی ماتحتی میں ان کی رہنمائی میں اور ان کے ذریعے سے مکمل کر کے اتنی استعداد اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے, اتنی صلاحیت کہ اب آگے جو ہے کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے وہ خود بخود خود کفیل ہو جاتا ہے. یعنی اب اس میں اتنی استعداد آ جاتی ہے, کتابوں کبھی کا رکاوٹ ہو تو اساتذہ موجود ہیں, ان کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. باقی فارغ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اب ہمیں کچھ ضرورت نہیں رہی. ہمارے اکابر جو ہیں وہ تو زندگی کے آخری لمحے تک اپنے آپ کو طالب علم کہا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا علم کی طلب کا زمانہ کیا, فرمایا من المهد الى اللہج, گہوارے سے بچہ پیدا ہوتا ہے نا, گہوارے میں رکھا جاتا ہے, گہوارے سے لے کر کے لحد یعنی قبر تک یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. ہمارے اکابر کے یہاں وہ علم کے پہاڑ تھے, اس کے باوجود اپنے آپ کو طالب علم کہتے تھے. فیض الباری میں ایک جگہ پر واقعہ ہے, امام حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر ٹرین میں سفر کر رہے تھے. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک مسلمان بھی تھا اور وہیں اسی بوگی میں اسی ڈبے کے اندر ایک عیسائی پادری تھا. اس عیسائی پادری نے اس مسلمان سے ایک سوال کر دیا, وہ بنو قریظہ کے متعلق جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے, تو اس کے متعلق اتنے سارے آدمیوں کو کیسے قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے اسلام, اس طرح کا سوال کیا. حضرت علامہ ارشد کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بیچارہ ایک عامی آدمی تھا, وہ اس کے سوال کا کیا جواب دیتا. میں نے پھر عرض کیا کہ دیکھو تمہاری توریت کے اندر فلاں کتاب میں فلاں باب میں یہ ہے کہ جو اس طرح اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرے اور عہد شکنی کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. اور پھر اس نے اور کہا ساری چیزیں جو پیش کی تو وہ تو مبہوت رہ گیا, اس نے اور چیزیں بھی حضرت سے پوچھی. خیر اخیر میں اس نے پوچھا آپ کون ہیں, حضرت نظام میں فرمایا میں طالب علم ہوں. وہ ہمارے اکابر وفور علم کے باوجود اور جبل علم ہونے کے باوجود اپنے آپ کو طالب علم کہنا ہی وہ پسند فرماتے تھے. تو ہماری طالب علمی کا یہ سلسلہ رہنا چاہیے, اور آپ جو کچھ پڑھے ہیں اس پر عمل کا اہتمام کریں, یہی اصل چیز ہے. اسلام میں علم برائے علم نہیں, اسلام خالی علم کے خاطر علم سیکھنے کا قائل نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی دو قسمیں اپنی دعا کے ذریعے سے بتلا دی, اللہم انی اسألک علما نافعا اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. گویا دو قسمیں, ایک علم نافع ہے ایک علم غیر نافع ہے. کیا نافع اور غیر نافع؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط ہے उनका एक शागिर्द उनके पास रहा, जब जाने लगा तो कहा बहुत सारा कुछ आपसे सीखा है, अब ज़रा खुलासा बतला दीजिए। तो उन्होंने योहल वलद के उन्वान से उसको बहुत कुछ बातें बतलाई हैं। हमारा आशिक इलाही साहब बैठी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका उर्दू में तर्जमा इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का ख़त से किया है, उसमें एक अजीब बात बतलाई। उसमें उन्होंने अपने शागिर्द को खिताब करते हुए कहा, जो इल्म दुनिया में तुमको अल्लाह की नाफरमानी से नहीं रोक सकता, वो क़यामत के रोज़ तुमको अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकता। वह दुनिया में इस इल्म का नतीजा ये होना चाहिए कि कभी एक लम्हे के लिए भी हम अल्लाह की नाफरमानी और मासियत में मुबतला ना हो, अमल का अहतमाम। पढ़ने के ज़माने में अगर खुदा न खास्ता कुछ कोताही हुई है तो अब पढ़ चुकने के बाद आपको अपने आप को अमल के हासिल करने के लिए अहलुल्लाह की सोहबत में रहने के लिए फारिग करना चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों के यहाँ इसका भी अहतमाम रहा, और जो कुछ आपने पढ़ा है आप अपने आप को उसी की इशात और हिफाजत के लिए फारिग करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के खुतबे में बड़ी ताकीद के साथ फरमाया था, बल्लुबल्लिगी शाहिदुल गायबा, और सहाबा किराम का मिजाज ये था, जितना भी वो सुनते थे। आपने हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़िया पढ़ा होगा कि मौत के वक्त उन्होंने लोगों को बुलाया अपने कमरे में और फरमाया, मैंने जितनी बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी वो सब आप तक पहुँचा दी सिवाय एक बात की। फिर वो बात बयान की उन्होंने। बहाल आप अंदाज़ा लगा, हर सहाबी का ये मिजाज था। आज दुनिया में कौन ऐसा है कि जिसने सब कुछ पढ़ा हो वो सब पहुँचा दे? आज कोई भी इसका दावा नहीं कर सकता। लेकिन हजरात सहाबा का मिजाज था, उन्होंने जितना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना वो सब दूसरे लोगों तक पहुँचाया। ये उन्हीं का हक था, अल्लाह ताला ने उनको अपने नबी की खिदमत के लिए और दीन इस्लाम की इशात के लिए इसीलिए पैदा फरमाया था। उनमें से हर एक का एक मिजाज था। आज हमें अपने अंदर उसी मिजाज को पेश करने पैदा करने की ज़रूरत है। आप यहाँ से जाएँ, अपनी जगह पर जम जाएँ और अपने गोया इसी सब्र तहम्मुल के साथ दीन की खिदमत में अपने आपको लगा दें। अभी जैसे आपको बताया गया, दुनिया की दौलत की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखने की ज़रूरत नहीं है। ला तमुद्दना आईना ही का मामता ना भी ज़ारत हयात दुनिया, बल्कि ला गुर्रन का तकल्लबुल्लदीन का फ़रुख बिलबिलाद मताउन कलील सुम्मा मावाहुम जहन्नम, के इन काफिरों का दुनिया में इस तरह दौलत में रेल पेल हो करके घूमना फिरना तुमको धोखे में न डाले। बारी ताला क्या फरमाते हैं, मताउन कलील, थोड़े दिनों का फ़ायदा उठाने का इनको मौका दिया गया है और फिर उनका ठिकाना जानना में। आपने बुखारी ही में रिवायत पढ़ी होगी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उम्मातुल मोमिनीन अज़वाज मुतहरा से ईला किया था, एक महीने तक करीब न जाने की कसम खाई थी और आप अपने बाला खाने पर अलग होकर के बैठ गए थे, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस दिन हजरत उमर हजरत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाने की उनकी बारी नहीं थी। उन्होंने अपने पड़ोसी के साथ जो है मुआहदा कर रखा था, एक दिन तुम जाओ एक दिन मैं जाऊँगा, तुम जब जाओ हुजूर की बातें सुनो मैं वो मुझे पहुँचा देना, मैं जब जाऊँगा हुजूर की बातें सुनूँगा वो मैं तुम्हें पहुँचा दूँगा। उस दिन पड़ोसी की बारी थी। हजरत उमर कहते हैं रात के शाम को मगरिब के बाद वो आया, ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा, उमर है उमर है। क्या उस ज़माने में हमारे अंदर ये अफवाह चलती थी कि गस्सानी मदीना मुनव्वरा पर हमला करने वाले हैं, तो उसके इस तरह बेचैनी के साथ दरवाज़ा खटखटाने पर मैं यूँ समझा कि मैंने उससे पूछा क्या गस्सानी आ गए, कहा नहीं इससे भी ज़्यादा जो है ख़तरनाक मामला पेश आया। क्या हुआ, कहा नऊज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरा से अलहदगी इख्तियार करके आप जो हैं बाला खाने पर बैठ गए हैं, या तलाक दे दी। बाद रिवायतों में तो है कि उन्होंने कहा जाओ, बाद में कहा नहीं पता नहीं क्या हुआ। बहरहाल हज़रत उमर फरमाते हैं रात का वक्त था, बेचैनी से रात गुजारी, सुबह उठते ही मैं पहुँचा वहाँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाला खाने पास जाकर देखा एक बच्चा वहाँ दरवाजे पर बैठा हुआ है। मैंने उससे कहा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे लिए इजाज़त दो, वो अंदर जाकर के आया और आकर के कहा मैंने आपका नाम लेकर इजाज़त तलब की, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी इख्तियार की। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैं उतर कर मस्जिद में गया, वहाँ बहुत कुछ सहाबा बैठे हुए थे
اور اس واقعے کی گویا اہمیت کے پیش نظر رو رہے تھے. تھوڑی دیر میں بیٹھا, میں نے کہا مجھے چین نہیں تھا. میں پھر اٹھا, پھر گیا, پھر اس بچے سے کہا. تھوڑی دیر بعد آ کر کہتا ہے حضور کے سامنے میں نے تذکرہ کیا لیکن حضور نے کوئی جواب نہیں. پھر میں واپس لوٹا, تیسری چوتھی مرتبہ میں لوٹ رہا تھا, میں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. کہا میں گیا دروازے پر سلام کر کے, پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنے ازواج کو طلاق دی؟ کہا نہیں. کہا بس خوشی کے مارے میں نعرہ تکبیر بلند کیا, اور پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کچھ بات میں کر سکتے ہیں؟ کہا میں نے, کہا حضور نے فرمایا کھڑے 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 بات کی کہ اللہ کے رسول ہمارا قریش کا معاملہ یہ تھا مہاجرین کا کہ ہم عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے, لیکن ہم یہاں ہجرت کر کے آئے, یہاں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا تو ان کے اوپر ان کی عورتیں غالب ہیں اور عورتیں ایک دوسرے سے سکھائی کرتی ہیں. ایک مرتبہ میں اپنے معاملے میں غور کر رہا تھا, میری بیوی کو معلوم تھا کہ میں کون سا مسئلہ مجھے الجھن میں ڈالے ہوئے ہیں. وہ مجھے کہنے لگے آپ اگر یوں کر لیں تو. کہا اس کے اس جملے پر مجھے تیش آ گیا. میں نے کہا اچھا تو مجھے مشورہ دیتی ہے؟ اس پر اس نے کہا عمر آپ کی بھلائی کی ایک بات میں نے کہی, اس پر آپ ناراض ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہے کبھی ان سے کٹی کر لیتی ہیں اور دن دن بھر بات نہیں کرتا. اچھا ایسا ہے؟ کہا پھر تو ہلاک ہوئی ہے حفصہ. کہا حضرت عمر کہتے ہیں پھر تو میں سیدھا گیا کہ ان کو نصیحت کروں اپنی بیٹی حفصہ کے پاس. جا کر ان سے پوچھا, انہوں نے کہا ایسا؟ کہا ارے ایسا مت کرنا, کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے. تم کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہہ دینا, میں نکالا دیا کروں گا. پھر اس کے بعد حضرت ام سلمہ کے پاس گئے, ان سے رشتہ داری تھی. حضرت ام سلمہ کو ابھی نصیحت کرنا چاہتا ہی تھا, انہوں نے کہا اے عمر تم تو عجیب آدمی ہو, ہر چیز کے اندر دخل دیتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ازواج مطہرات کے معاملے میں بھی دخل دیتے ہو, کیا ہماری نصیحت کے لیے حضور کافی نہیں تھے جو تم نصیحت کرنے کے لیے آئے؟ کیا انہوں نے ایسا کرارا جواب دیا کہ میرے تو حوصلے پست ہو گئے اور میں تو واپس لوٹ گیا اور ازواج کے پاس جانا نہیں ہوا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ بھی میں نے بیان کیا حضور کے سامنے تو حضور مسکرائے. تو حضور جب مسکرائے نا ذرا میرا حوصلہ اور بڑھا کہ اندر آ سکتا ہوں؟ کہ آؤ اندر بیٹھ کر. کہا میں نے کمرے کا جائزہ, میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ, کمرے کا جائزہ لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چارپائی پر آرام فرما رہے تھے جس پر بستر نہیں تھا اور آپ کی اوپر کی چادر کھسک گئی تھی, اس کی وجہ سے اس چارپائی کے باندھ کا نشان آپ کی پشت مبارک کے اوپر پڑا ہوا تھا. اور دیکھا چند کمرے کا سامان کیا ہے, چند جو ہے وہ چمڑے ہیں دبا دینے کی ابھی ضرورت ہے اور وہاں کچھ بیری کے پتے پڑے ہوئے اور کوئی سامان وہاں تھا نہیں. کہا یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو ہو گئے اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ قیصر و کسرا اللہ کے دشمن وہ تو نعمتوں میں لوٹ پوٹ ہوں اور آپ اللہ کے رسول ہو کر اس طرح. تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے میرے سینے میں ہاتھ مار کے کہا افی شکین انتا ہے ابن الخطاب, ابن الخطاب کیا تم شک اور تردد میں ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ حقیقت تو یہ ہے بھائی ہمیں حضور کے اسی ارشاد کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ہر وقت ہمارے سامنے آخرت رہنی چاہیے. اللہ نے علم کی یہ امانت عطا فرمائی ہے, اس امانت کو اللہ خود بھی عمل کرو نمبر اول پر, اور اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا اہتمام کرو. یہ مدرسے اسی لیے قائم کیے گئے ہیں, یہ مدرسے لوگوں کی امداد اور تعاون سے چلتے ہیں. یہ لوگ مدد کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے مدد کرتے ہیں کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ان مدرسوں سے فارغ ہونے والے یہ مسلمانوں کے لیے اپنی خدمات کو پیش کریں گے. گویا تمہارا یہ عالم بننا یہ تمام لوگوں کی اسی امداد کے نتیجے میں ہے. تو آپ کا آپ جو عالم بنے آپ کو اپنی ذات پر اب اختیار نہیں ہے, آپ تو پوری قوم کا گویا سرمایہ ہے. آپ اپنی ذات کے متعلق یوں فیصلہ کر لیں کہ اب میں پڑھاؤں گا نہیں, میں کہیں کمپیوٹر کلاس میں چلا جاؤں گا یا میں انگریزی پڑھ کر کھڑا کام کروں گا یا میں تجارت کروں گا, نہیں, آپ کو بنانے میں پوری قوم نے حصہ لیا ہے. اب آپ اپنے وجود سے پوری قوم کو فائدہ پہنچائیں, یہ آپ کا فریضہ ہے. تو بہرحال ضرورت ہے اس کا اہتمام ہو. آپ سے آپ کے اساتذہ نے, آپ کے مربیوں نے, محتمم صاحب نے, انتظامیہ نے جو توقعات اور امیدیں قائم کی ہیں, آپ اپنے آپ کو اس سے بڑھ کر ثابت کیجیے. اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ان بڑوں سے اپنا تعلق اور رابطہ قائم رہنا چاہیے. بہت سے وہ ہوتے ہیں جانے کے بعد ایسے اپنا تعلق ختم کر لیتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سنگ گیا گھوڑا جاتا ہے. اب اساتذہ کو پتہ ہی نہیں چل. نہیں, آپ ان کی خدمت میں آتے جاتے رہیں, اپنی دینی خدمات سے, اپنی دینی جو محنتیں ہیں اور کوششیں ایکٹیویٹی ہے اس سے ان کو واقف کرتے رہیے تاکہ ان کی دعائیں ملے گی, ان کی توجہ رہے گی اور کوئی مسائل الجھنیں آپ کو پیش آئیں ان کے سامنے پیش کیجیے, یہ آپ کے لیے حل پیش کریں گے اور گویا زندگی کے ان مشکلات میں آپ کی رہنمائی کریں گے. تو بہرحال یہ تعلق پیوستہ رہے, شجر سے امید باہر رکھ, یہ جملہ اسی لیے ٹہنی جو ان درختوں کی اگر کہ کاٹ دی گئی کٹتے وقت چاہے کتنی سرسند و شاداب ہو اور کاٹنے کے وقت بعد پانی میں بھی ڈال دو تو ابھی وہ بچنے والی نہیں ہے, اس کے پتے مرجھا کر ختم ہو جائیں. اور جو ٹہنی درخت سے لگی ہوئی ہے بھلے اس وقت وہ سوکھی ہے اس پر کوئی پتا نہیں ہے لیکن اس کا تعلق درخت سے اور اس کے ساتھ جڑ سے قائم ہے, انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اس کے اوپر سرسبز و شادابی آئے گی, پھل آئیں گے, پھول بیٹھیں گے. اسی طرح آپ بھی اپنے بڑوں سے پیوستہ رہیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں گے. اس کا اہتمام کریں, اللہ تعالیٰ حضرات کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں. واخر دعوانا الحمدللہ.